أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احباب کرامی معزز سامعین و سامعات صاحب قرآن اور قرآن مجید کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آج یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو عملاً اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید ہے. کان خلقہ القرآن, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسا کہ وضاحت کی, دنیا نے جس طرح صاحب قرآن کو معاف نہیں کیا, ان پر کیچڑ اچھالا اور ان کی زندگی پر انگلیاں اٹھائیں اور ان کی سیرت کو معیوب بنانے کی کوشش کی, اسی طرح دنیا نے قرآن مجید کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے کہ مثلا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, رب کا کلام نہیں ہے, جو اللہ نے اتارا تھا یا وہ نہیں ہے. الحاظل قیاس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو سیرت کی کتابوں میں اور دوسرا خود قرآن مجید. آج کی اس نشست کے اندر ہم جس پہلے نقطے کو سمجھنا چاہتے ہیں اور میں احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں اور تحریریں موجود ہیں جو انسان نے لکھی ہیں. آپ ان کو دیکھیں تو ان میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے, کوئی خلل رہ جاتا ہے, کسی میں جامعیت نہیں ہوتی, کسی میں اکملیت نہیں ہوتی, کوئی تمام امور کو وافر نہیں ہوتی اور کوئی ہر طرح کے ماحول کو اور ہر دور کو جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی. لیکن اللہ رب العزت کی کتاب صدیاں بیتنے کے باوجود اس کے اندر مالک نے جو جامعیت رکھی ہے، یہ اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے جو اور کسی کتاب میں نہیں، جو دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ منزل من اللہ ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اور جب وہ منزل من اللہ ہے تو اس کے اندر کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. آج ہم جامعیت کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایک کتاب لائی جائے جو صفحات میں اتنی مختصر ہو کہ ایک جلد کے اندر آ جائے، اور اتنی مختصر ہو کہ پاکٹ سائز بن کے وہ جیب میں آ جائے، لیکن اس کے ساتھ تبیانا لکل شیء، کائنات کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں کہ جس کو اللہ رب العزت کی یہ کتاب قرآن مجید بیان کرتی ہو. یہ ایک الگ بات ہے کہ مجھے اور آپ کو دیکھنے میں فرق پڑے، ہمارے علم کا، ہمارے نالج کا اس کے اندر کوئی فقدان ہو، اس میں کوئی کمی رہ جائے، وگرنہ اللہ کی کتاب کا یہ سمندر یہ ٹھاٹھے مارتا، یہ موجے مارتا، اس میں ہیرے بھی ہیں، نگینے بھی ہیں، موتی بھی ہیں، گوہر بھی ہیں، لولو اور مرجان بھی ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ میری نظر کا جو ہے وہ کوئی قصور ہو اور وہ دیکھ نہ پائے، وگرنہ مالک فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحتیں اور اس کا بیان بڑے کھلے لفظوں کے اندر ہماری کتاب میں موجود ہے. میں مثال دینا چاہوں گا اور مثال سے جو ہے مقال واضح ہو جاتی ہے، بالمثال یتضح المقال. آج دنیا کو ایک اعتراض ہے کہ قرآن مجید کتاب کامل نہیں، کتاب شامل نہیں. اگر یہ کامل اور شامل نہیں تو پھر دنیا کی کون سی کتاب ہے؟ یا یہ پوچھا جائے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ اکمل کیوں نہیں اور ہر چیز کو محیط کیوں نہیں ہے، شامل و کامل کس لیے نہیں، اس میں جامعیت کیوں نہیں؟ جواب ملتا ہے دنیا کے مسائل زیادہ ہیں، دنیا کے مسائل زیادہ ہیں. جیسے آج کل بہبود آبادی کا جملہ ایک کہ وسائل جو ہیں وہ تھوڑے ہیں اور مسائل زیادہ ہیں، اور یہ مسائل کا بھوت اور جن جو ہے وسائل کو کھا جائے گا. نہیں میرے بھائیو، مسائل انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور وسائل اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ کے وسائل میں کمی نہیں ہے، ہمارے مسائل کم ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں کیا کہا گیا کہ دنیا کے مسئلے، مسائل، ضرورتیں، حاجتیں، ان کے تقاضے، ان کی ڈیمانڈز، ان کی پریشانیاں اور روزمرہ جو ان کو ضرورتیں پڑتی ہیں وہ زیادہ ہیں، اور قرآن مجید کے تو ورق اور آیتیں بہت تھوڑی سی ہیں، یہ سارے مسئلوں کا حل نہیں، بلکہ معاذ اللہ میں اس لفظ کو بدبودار کہوں تو شاید بھائی محسوس کریں، لیکن یہ بدبودار سے بھی کوئی برا جملہ ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ قرآن مجید آج ہمارے مسائل کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، عشر عشیر بھی نہیں ہے کہ دسویں حصے تلک بھی وہ بیان نہیں کرتا. دس مسئلے ہیں تو ایک مسئلہ بڑی مشکل سے وہ بیان کرتا ہے. حضرات نہیں، یہ میری اور آپ کی نظر کا فقدان ہے اور اس کا قصور ہے، اس کی کمی اور کوتاہی ہے، ہمارا علم نہیں، مطالعہ نہیں، نالج نہیں، ڈیپلی اور گہرائی سے ہم جاتے نہیں، دیکھتے نہیں. تو آئے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں کا سب سے بڑا پھڈا جو آپس میں گروہوں کا پڑا ہوا ہے، فرقوں کا، وہ حلال اور حرام کا ہوتا ہے. کیا آپ بتا دیں جی یہ چیز اگر قرآن مجید میں آپ کہتے ہیں سب کچھ ہے تو آپ ہمیں بتا دیں ہاتھی قرآن مجید میں ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، چوہے کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو بھائیو ذہن نشین کر لیجئے، اہل علم بن کے علم کا ثبوت دیجئے، اور علم دوستی کا ثبوت انسان کا شیوا ہوتا ہے. قرآن مجید ڈکشنری نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ ڈکشنری کے اندر آپ کوئی لفظ دیکھنا چاہیں وہ نہ ملے اور آپ کہہ دیں کہ جناب یہ انگلش کا ورڈ میں دیکھنا چاہتا تھا، آکسفورڈ کی یونیورسٹی یا اس جو ہے ادارے نے یا پریس نے جو ڈکشنری شائع کی ہے اس میں یہ لفظ نہیں، لہذا ادھوری ہے. اگر رب نے اس کو ڈکشنری کہا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے، لیکن یہ تو اصولوں کی کتاب ہے، یہ تو قواعد ہیں، اس میں دستور اور منشور ہے، اس کے ایک ایک جملے میں جامعیت اور اکملیت ہے، یہ محیط ہوتا ہے اور شامل ہوتا ہے بے شمار چیزوں کو. ایسے نہیں کہہ دیا گیا کہ کوزے میں دریا بند کر دیا گیا ہے. یہ کوزے میں دریا کیسے بند ہوا ہے؟ تو ہم مثال لیتے ہیں کہ حلال وہ ہے جس کو وحی نے حلال کہہ دیا، اور حرام وہ ہے کہ جس کو وحی نے حرام بتا دیا، جسے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، جسے نہیں کہا وہ سب حلال ہے، اور حرام کے لیے بھی شریعت نے اصول بنائے. ان اصولوں میں سے پہلا اصول یہ کہ شریعت کسی جانور کا نام لے کر کے اس کو حرام کہہ دے تو تب بھی وہ حرام ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں خنزیر کا ذکر ہے، اور حدیث پاک کے اندر الحمر الاہلیہ گھریلو گدوں کا ذکر ہے. گھریلو گدا حرام ہے نام کے ساتھ، اور خنزیر ہے حرام نام کے ساتھ. دوسرا اصول شریعت نے یہ بتایا کہ کوئی ایسا جانور کہ جو بے شک حلال ہے کھانے پینے میں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہو گئی ہے، المنخنقہ، وہ گردن اس کی دبی ہے، گل گھوٹو کے ساتھ وہ مر گیا ہے، اسے ذبح نہیں کیا جا سکا، تکبیر نہیں دی جا سکی، اور اس کا مسنون طریقے سے خون نہیں بہایا جا سکا، بے شک حلال ہے یہ جانور، حرام ہو گیا. اور اسی طرح الموقوذہ المتردیہ، موقوذہ کے جس کو چوٹ لگی اور وہ جانور مر گیا، کوئی پتھر گرا اس سے لگ کے مر گیا، اسی طرح کوئی لاٹھی کوئی ڈنڈا مارا وہ مر گیا، اور المتردیہ کہ جانور بلندی سے گرا ہے، کنویں میں گر گیا ہے، پہاڑ سے گرا ہے، گاڑی میں لے کر کے جا رہے تھے کھل گیا اور جمپ لگایا نیچے سڑک پہ گرا مر گیا، حلال نہیں کیا گیا، ذبح نہیں کیا گیا، تو یہ بھی حرام ہو گیا. جانور بے شک حلال ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک صفت طاری ہو گئی ہے، جس صفت کی بنا کے اوپر یہ حلال بھی حرام ہو گیا. اور اسی طرح ایسا جانور کہ جس جانور کو النطیحہ ٹکر مار دی گئی ہو اور وہ جانور ٹکر کی وجہ سے مر گیا ہو، لڑ رہے تھے دو مینڈے آپس میں ٹکر لگی اور مر گیا، تو یہ جانور بھی حرام ہے. تو میرے بھائیو اسی طرح شریعت نے اصول اور قاعدہ بتا دیا کہ وما احل به لغیر اللہ، جانور بے شک حلال ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، لیکن اگر اسے غیر اللہ کے نام کر دیا گیا ہے، کسی آشیانے یا آستانے کے نام کر دیا گیا ہے، اس کو کسی پیر خانے کے نام کر دیا گیا ہے، جیسا کہ کبھی ہمارے فیصل آباد میں بھی گائے ہوتی تھی اور مختلف شہروں میں ہوتی ہیں کہ جناب یہ پیر خانے کی گائے، انہیں کچھ نہیں کہنا، جو کھائیں جو پیئیں، تو یہ جانور بھی بے شک دیکھنے میں حلال ہے اور حلال جنس سے تعلق رکھتا ہے، شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. وما کے لفظ کے اندر کائنات کا ہر وہ حلال جانور آ گیا، اور یہ عموم اس کو شامل ہے کہ جس کو غیر اللہ کے نام کر دیا گیا، جس کو غیر اللہ کے نام کر دیا گیا. یہ تو وہ ہیں جو ابھی ذبح نہیں ہوئے اور حلال تھے، حرام ہو گئے. وما ذبح علی النصب، اور اگر کوئی کہے جی ہم نے تو ذبح بھی کیا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جس جانور کو کسی پیر خانے پر، آشیانے پر، آستانے پر، انصاب پر، بتوں پر، یا زمانہ جاہلیت کے لوگ جس جگہ منہر بنائے ہوئے تھے اور وہ جا کر کے جانوروں کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اگر وہاں لے جا کر کے اس کو ذبح بھی کر دیا گیا تو وہ بھی حرام ہے. یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بھائیو اس کے بعد شریعت بتاتی ہے کہ ایسا جانور کہ جس کی کچلیاں ہوں اور وہ درندہ ہو، چیر پھاڑ کرتا ہو، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، جس کے کچلیوں والے دانت جیسے شیر کے ہیں، کتے کے ہیں، بھیڑیے کے ہیں، چیتے کے ہیں. کل مجھ سے ایک سوال ہوا کلاس میں کہ بلی کے بارے میں کیا رائے ہے، میں نے اصول اور قاعدے 10 بتا دیے. میں نے کہا اس کے اوپر آپ کے پاس لیبارٹری ہے، محلول اور مواد اور میٹیریل موجود ہے، دنیا کی کوئی سی چیز لائیں، اس کو سیمپل کو لا کے چیک کریں، جو اس کا ریزلٹ نکلے بتا دیں. اگر بلی اس کے نوکیلے دانت ہیں اور وہ شکار کرتی ہے، زی مکلب ہے، حرام ہے، تو اسی طرح زی ناب ہے. تو بھائیو پرندوں کے اندر اصول یہ ہے کہ ہر وہ پرندہ، وکلو زی مکلب من الطیور، کہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے، جو پنجے سے شکار کرتا ہے، آپ کوے کو دیکھیں، چیل کو دیکھ لیں، اور اسی طرح یہ عقاب کو، شاہین کو اور باز کو دیکھ لیں، یہ پنجو سے شکار کرتے ہیں. اسی طرح کل سوال ہوا کلاس میں، بچوں نے پوچھا، اور یہ بچے ٹیچر ہیں، ماسٹر ہیں ایم اے لیول کے، کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں اس جانور کے بارے میں بتائیں جو ٹٹیری کی شکل میں، یا پھر جو ہے پانی کے اندر جا کر کے مچھلیاں پکڑتے ہیں. تو میں نے کہا آپ دیکھ لیں، اگر وہ مچھلی کو پاؤں سے پکڑ رہا ہے، پنجے سے پکڑ رہا ہے، تو شریعت نے فیصلہ دے دیا ہے، لیکن اگر وہ جاتا ہے اور چبکی لگاتا ہے اور چونچ سے پکڑ کے لاتا ہے تو پھر یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا، حلال ہے۔ تو فیصلہ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں، کتاب اللہ نے عمومی قواعد اور اصول بتا دیے۔ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ اللہ رب العزت انسانوں کے اوپر خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیز وہ ہوتی ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں اچھی ہو اور غیر مضر ہو، نقصان دہ نہ لگتی ہو، لیکن اس کے باطن کے اندر، اس کے نفس کے اندر انسانیت کے لیے جو ہے خبث چھپا ہوا ہو اور اس میں برائی اور نقصان چھپا ہوا۔ آپ چھپکلی کو دیکھ لیں، آپ چوہے کو دیکھ لیں، کوے کو دیکھ لیں، تو حضرات اسی طرح سانپ کو دیکھ لیں، بچھو کو دیکھ لیں، شریعت نے ان کے بارے میں فیصلہ دیا۔ اور خصوصاً وہ پھر میں دہرا دوں، خمس یقتلن فی الحل والحرم، پانچ چیزیں آج ہمارے یہاں پہ ہوں تو تب بھی ان کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، وہ حرم کے اندر بھی چلے جائیں جہاں پتا توڑنا بھی حرام ہے تو وہاں بھی ان کو مار دیا جائے گا۔ ان کے اندر ایک چوہیا ہے اور چوہا، دوسرے نمبر پہ کوا ہے، اور اسی طرح الہدیا چیل ہے، الاقرب بچھو ہے، اور اسی طرح سانپ ہے۔ یہ پانچ چیزیں جہاں بھی مل جائیں ان کو مارنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح چھپکلی کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ ذکر کی، اقتلوا کل وزغن، یہ چھپکلیاں جو ہیں ان کو بھی مارنے کا حکم ہے۔ تو بھائیو، ہر وہ چیز جس کے اندر خباثت ہے اور اس میں خبث چھپا ہوا ہے اور وہ انسانیت کے لیے جلد یا بدیر جو ہے کسی بھی اعتبار سے نقصان دہ ہے تو شریعت اس کو بھی حرام قرار دے دیتی ہے۔ اب اس کے بعد آئیں، کوئی ایک چیز لے کر کے آئیں اور اس کو فٹ کریں، دنیا کا کوئی پرندہ لے آئیں، کوئی جانور لے آئیں، دو چیزیں اور ایڈ کر لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احلت لنا میتتان، دو مردار بھی اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دی، حلال کر دیے ہیں۔ دیکھنے میں وہ مردار ہیں، دیکھنے میں وہ مردار ہیں، ان کو ذبح کیے بغیر کھایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک الحوت ہے، مچھلی، اور دوسری ٹڈی ہے۔ یہ ٹڈی دل لشکر، ایک ہمارے یہ گھر میں کپڑے جو ہے کاٹنے والی ٹڈیاں، یہ والی نہیں، ٹڈی دل لشکر۔ اور بھائیو، یہ آپ لوگوں نے اگر حج عمرہ کی ہے، اللہ آپ کو لے کے جائے، بعض مواقع کے اوپر ان کا حملہ ہوتا ہے بیت اللہ پہ اور مسجد نبوی میں، اور شہروں میں اتنی وافر مقدار میں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ کے شاپروں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور تقریباً اس وقت 300 ریال کے جی کے حساب سے بکتی تھی ہے، اور ان کو فرائی کر کے، یہ بالکل جیسے ہمارے یہاں گھاس کے سبز گھوڑے ہوتے ہیں ان سے ملتی جلتی، یہ جو ہے بزرگوں نے اس کو دیکھا۔ آج کل تو خیر اس کے لشکر نہیں، اللہ کا احسان ہے، وگرنہ یہ بھی ایک عذاب کی شکل تھی، لیکن ہے حلال۔ تو یہ، اور اسی طرح وہ اہلت لنا دمان، ویسے خون حرام ہے لیکن دو خون ایسے ہیں جو شریعت نے حلال قرار دے دیے ہیں، الکبد والتحال، ان میں سے ایک انسان جگر جو ہے وہ کھا سکتا ہے، جگر کو جتنا مرضی آپ دھو لیں، جسے ہم کلیجی کہتے ہیں، اس کے اندر سے خون نہیں جاتا ہے، تو یہ خون ہے اس کے اندر، تو کیا یہ حرام ہے؟ نہیں کہا، یہ حلال ہے۔ اور اسی طرح تحال، تلی جو ہے، اس کو بھی شریعت نے حلال قرار دیا ہے۔ اب یہ چیزیں جان لینے کے بعد بھائیو، دنیا کا کوئی آپ جانور لے آئیں، مثال کے طور پہ پوچھا گیا جی خرگوش، خرگوش کے اندر کیا ہے، ہم دیکھ لیں، اللہ نے نام لے کر کے حرام قرار نہیں دیا، اگر وہ غیر اللہ کے نام کر دیا گیا تو بے شک حلال حرام ہو جائے گا، گل گھونٹ کے مر گیا، گر کے مر گیا، ٹکر سے مر گیا، یا کسی اور انداز میں مر گیا، یا اسی طرح بوت نصب پہ، پھر تو حرام ہے۔ وگرنہ اس کے علاوہ کیا اس کے کچلی والے دانت ہیں؟ نہیں ہے، وہ پرندہ بھی نہیں ہے، پنجے سے شکار بھی نہیں کرتا ہے، وہ خبیث النفس بھی نہیں ہے، بڑا اچھا جانور ہے کہ جو اپنے اندر ایک شرافت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ان میں سے بھی نہیں ہے کہ جن کو خبیث النفس کہتے ہیں۔ تو بھائیو، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو حرمت والی ہے؟ اب رہ گیا معاملہ کھانے کا، معاملہ رہ گیا کھانے کا، کہ جناب کھائیں کہ نہ کھائیں، شریعت نے کھانے کے لیے دو جامع اصول رکھ دیے، جہاں بھی آیا یہ جملہ آیا، کلو حلالا طیبا، کھانا ہے تو حلال کھاؤ، اور وہ کھاؤ جس کو دل مانے، جس کو طبیعت مانے، طبیعت ابا نہ کرے۔ تو بھائی، اب مجھے بتائیں، ایک شخص کا خرگوش کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، نہ کھائے، اسے سمیل لاتی ہے؟ دیکھیے، کافی سارے لوگ بھینس کا دودھ پی لیتے ہیں، گائے کا نہیں پی سکتے، بے شمار لوگ ہیں گائے کا پی لیتے ہیں، بکری کا نہیں پیتے، انہیں سمیل لاتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر دل نہیں مان رہا تو وہ حرام ہو گیا یا وہ مکروہ ہو گیا، مکروہ شریعت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا، میرے لیے ایک چیز مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، دوسرا میرا بھائی اس کو کھا رہا ہے۔ ایک شخص بھنڈی پسند کرتا ہے، دوسرے کو اچھی جو ہے وہ نہیں لگتی ہے۔ ایک شخص بڑا گوشت کھا لیتا ہے، دوسرے کو نہیں بھاتا ہے۔ ایک بھیڑ کا دودھ پی لیتا ہے، اس کی چائے بنا لیتا ہے، دوسرے کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو یہ ایک کے لیے مکروہ ہے، دوسرے کے لیے وہی چیز مرغوب اور پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ جناب یہ اوجڑی مکروہ ہے، یہ فلاں چیز مکروہ ہے۔ تو شریعت نے ایک جامع اصول بتا دیے، اس کو مد نظر رکھ کر کے ہم دنیا کا کوئی جانور لا سکتے ہیں۔ مجھے کل کہا گیا طلبہ نے کہ جناب یہ اس لیے نہیں کھاتے کہ کہتے ہیں کہ اس کی مادہ جو ہے اسے ڈیٹ آتی ہے، مینسز آتے ہیں۔ تو شریعت نے کسی بھی جگہ پر حلت اور حرمت کا معیار مینسز کو نہیں رکھا ہے۔ یہ چیز چمگادڑ میں آتی ہے، اس کے اندر موجود ہے، یہ چیز بندریا میں موجود ہے، یہ چیز اسی طرح انسان میں۔ دنیا کے چار جانور ایسے ہیں کہ جنہیں ان ایام سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس چیز کو معیار نہیں بنایا ہے۔ اسی طرح کچھ کہنے لگے کہ گھوڑا، بھئی کیوں گھوڑا حرام کیوں ہے؟ کہنے لگے جی جگالی نہیں کرتا۔ جگالی کو شریعت نے کہیں بھی معیار نہیں بنایا ہے۔ آپ گھوڑے کو دیکھیں، وہ اس کو اللہ نے بائی نیم حرام نہیں کیا ہے۔ آپ گھوڑے کو دیکھیں، اس کی جو ہے زیناب کچلیوں والے دانت نہیں ہے اور وہ شکار نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح وہ پرندہ بھی نہیں کہ پنجو سے شکار کرتا ہو، وہ خبیث النفس بھی نہیں ہے، وہ حلال ہے، وہ حلال ہے۔ باقی رہ گیا میرا دل مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ میرا اگر دل نہیں مانتا تو میں اسے حرام نہیں کہہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت خالد ابن ولید کے دسترخوان کے اوپر زب یعنی سانڈے کا یہ ڈش کو پکایا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے، اور جب کوئی نئی ڈش ہوتی ہے تو انسان خوشی سے اس کا تعارف بھی کرواتا ہے۔ آپ کھانے لگے تو آپ کو کہا گیا کہ جی یہ نئی ڈش ہے، ہم نے سانڈے کو بنایا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہا محبوب حرام ہے؟ کہا حرام نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ متعارف نہیں، ہماری سرزمین کے اندر یہ معروف نہیں، وہاں اس کو جو ہے کھایا نہیں جاتا، حرام نہیں ہے لیکن ہمارا دل نہیں چاہ رہا۔ تو ایک چیز کو میرا اور آپ کا دل نہیں چاہتا ایک الگ بات ہے، لیکن اسے کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ کتاب اللہ کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے ایک اصول بتایا، ایک قاعدہ بتایا، دنیا کی ہر چیز اس کے اندر شامل ہو گئی۔ میں بڑے کھلے لفظوں میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، اگر کسی بھائی کے ذہن میں شک ہو، شبہ ہو کہ فلاں جانور جو ہے مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ اپنے ڈاؤٹ کو نکال دے، لے کر کے آئے، اصول بتا دیے، لیب موجود ہے، چیک کر کے دیکھے۔ ہاتھی کا اعتراض 2003 میں یا 4 میں مصر والوں کا جامعۃ الازہر سے ایک فتویٰ شائع ہوا تھا کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اور بڑا مذاق بنا تھا۔ تو بھائیو اگر ہم کتاب اللہ سے دیکھ لیتے تو کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ ہاتھی کے بارے میں کل طلبہ نے پوچھا کہ جناب اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بھائیو ہاتھی کے دانت دیکھنے میں جو باہر والے ہوتے ہیں اور دکھانے والے، اور یہ دکھانے والوں سے اگر وہ شکار کرے اور اسے کوئی کچلی کہے، ہاتھی ویسے بھی بیسیکلی شکاری جانور نہیں ہے، میں نے آج تک اسے شکار کرتے نہیں دیکھا ہے۔ اگر کسی صاحب کے علم میں ہو تو ہم اپنے اس چیز کو رائے کو بدل لیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ اس جانور کی خصوصیات کو دیکھیں، شریعت نے اس کو دیکھنے کا کہا ہے۔ آپ قربانی کے لیے جانور لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں دوندا ہے کہ نہیں ہے، چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد لگاتے ہیں۔ شریعت نے اصول بتا دیا ہے کہ ایک بکرے کا نام نہیں بتایا کہ یہ دوندا ہے یہ نہیں ہے، اصول اور قاعدہ اور طریقہ بتا دیا ہے۔ اب اس کو دیکھ کے اپلائی ہم نے کرنا ہے۔ باقی جو اس کے اندر کے دانت ہیں، وہ سبزی کھاتا ہے، وہ سبزی کھاتا ہے، وہ چارہ کھاتا ہے، وہ درخت کھاتا ہے، وہ روٹین کا ایک سبزی خور جانور ہے اور پتے خور جانور ہے، سبزہ خور ہے، تو ایسی صورت میں جانور حلال ہے۔ ہمت پڑتی ہے تو خرید کے ذبح کیجئے، دل مانتا ہے تو کھائیے، نہیں تو اللہ کی سپرد۔ ہاں اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ جو کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق اس کی حرمت پر دلالت کرے تو ویلکم، لیکن اپنی مرضی سے کہا جائے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اور اکثر بھائی کہہ دیتے ہیں کہ جناب اہل حدیث خصوصاً بتائیں کہ اگر کتاب اللہ کے اندر سب کچھ ہے تو گدی کا دودھ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو میرے بھائی پھر تو نے پڑھا ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر کے الحمر الاہلیہ کو حرام قرار دے دیا، لہذا اس کی باقی چیزیں جو ہے دودھ اور دیگر چیزیں وہ بھی حرام ہیں۔ جب اس کو کہہ دیا اور اس سے باقی رہ گیا کہ ان کی ہڈیوں سے یا مردار کی ہڈیاں اور دیگر چیزیں، ان سے استفادے کا کیا حکم ہے؟ تو بھائیو اس کے اوپر ایک اچھا ماشاءاللہ تھیسس بھی ہے اور اس سے پہلے کتابیں بھی آ رہی ہیں، اوپر یونیورسٹی کی طرف سے مبشر لاہوری صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ان قریب مارکیٹ میں آنے والا ہے، وہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کھانے پینے حلت اور حرمت کے اعتبار سے ہی ایک مثال، وگرنہ تو قرآن مجید کی اس کائنات کے ہر مسئلے کی مثال موجود ہے۔ حلال اور حرام کی میں نے اس لیے دی کہ ہمیں عموماً اس میں پھڈا زیادہ پڑتا ہے اور اس میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پوچھا جاتا ہے جی سمندری جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی وہ حلال ہے، دل مانتا ہے کھائیں، نہیں مانتا نہ کھائیں۔ آکٹوپس کو دنیا کتنی محبت اور پیار سے کھاتی ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو نہیں کھایا جاتا. لوگ اس کو سلائیوں پہ لپیٹ لپیٹ کے منہ میں ڈال کر کے نگل جاتے ہیں اور زندہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کو منہ میں رکھنے کا بھی تصور نہیں ہے اور سوچ نہیں ہے. جس طرح وہ جالا سا اور پھیلائی ہوئی اس کی ٹانگیں, یہ تیندوا جس کو بولتے ہیں وہ کیفیت. بہرحال سمندری جانور شریعت نے اس کو حلال کہا ہے, نامو کی مشابہت کے بنا پر ہم اسے حرام نہیں کہہ سکتے کہ یہ سمندری خنزیر ہے, یہ سمندری گھوڑا ہے. لیکن اس سے نہ وہ گھوڑا بنتا ہے نہ خنزیر بنتا ہے, وہ اس کے اندر کا معاملہ دل مانتا ہے, کھا لے نہیں کرتا نہ کھائے. مالدیپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جامع سلفیہ میں, جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے بولا کہ ہم لوگ کچوا بھی کھاتے ہیں. ہم حیران ہوئے تو ہم نے ان کو کچوا جو ہے اویل کیا کہ لیں آپ جو ہے اس کو لے کر کے کھائیں دکھائیں. تو وہ دیکھ کے کہنے لگے یہ تو کچوا نہیں ہے, شکل ویسی ہے. ہمارے ہاں تو کرسٹل کچوا ہوتا ہے, بڑا خوبصورت, بڑے اس کے زبردست کلر ہوتے ہیں, بڑا پیارا اور مانوس ہے ہم اس کے ساتھ. تو بھائیو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جناب سمندر سے باہر بھی رہتا ہے خشکی کے, خشکی پہ رہ کر کے کیا اس کے اندر وہ اوصاف ہیں جو ایک حرام جانور میں پائے جاتے ہیں؟ اگر پائے جائیں تو حرام ہے, نہیں تو اللہ کی سپرد. اور حضرات اس کے بعد ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی جامعیت کے معجزے کے بعد قرآن مجید کی کاملیت کو دیکھتے چلیں. اللہ اکبر, یہ صرف جامع نہیں ہے کہ ہر چیز جو کائنات میں مسئلہ بن سکتی تھی یہ ان سب کو اپنے اندر پروئے اور سموئے ہوئے ہے, کامل بھی ہے. کیا مکمل ہوا ہے یا ادھورا رہ گیا ہے؟ اسلام جو ہے یہ آخری الہامی دین ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, اور قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے. اب نہ کوئی دین نیا ہے, نہ کوئی پیغمبر نیا ہے, نہ کوئی کتاب نئی ہے, اور نہ کوئی شریعت نئی آنے والی ہے. اور عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ قرآن اب ہر اعتبار سے کامل ترین کتاب ہو, اور اس کے بعد کوئی اور کتاب نہ آنے پائے. حضرات بچے کا ناپ چھوٹا ہے, بڑا ہوتا ہے تو بڑھتا رہتا ہے, پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ ناپ بڑھتے بڑھتے جوانی کے ایک لیول پہ آ کر کے وہ ناپ رک جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ مزید آگے نہیں بڑھتا ہے. شریعت چلتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ, انبیاء کرام آتے رہے بدلتے رہے, مسائل تبدیل ہوتے رہے, لیکن جب انسانیت کی تکمیل ہونے لگی اور اللہ نے شریعت کی تکمیل کر دی, ناپ کو مکمل کر دیا, تو شریعت کو مکمل فرما دیا اور اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم. تو اس کا اکمل ہونا, کامل ہونا, دنیا کا کوئی ایک مسئلہ لے آئیں اور ٹھنڈے دل سے کبھی سوچیں اور غور کریں, اللہ کی کتاب کے اندر وہ مسئلہ نہ صرف کامل ملے گا بلکہ اکمل ترین ملے گا. میں نہیں کہہ رہا, رب کا قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اکوم. لوگوں یہ اللہ کی کتاب جو بھی چیز تمہیں بیان کرے گی وہ ہر اعتبار سے اکوم ہوگی. بھائیو اکوم کیا ہے؟ آپ ایک چیز کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑا نہیں ہو رہی, لیکن ایک چیز ہے آپ اس کو سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ پوری طرح سٹینڈ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ ہمارا سترا بنا ہوا ہے, اس کے نیچے ہم نے اس کو سٹینڈ کرنے کے لیے کچھ سہارا دیا ہے. ہمارے سامنے یہ سٹینڈ ہے, ہمارے سامنے پلر ہے. تو جتنے پلر مضبوط ہوں گے, شریعت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا پلر مضبوط ترین نہ ہو. ایک چھوٹی سی مثال دوں, دنیا کے اندر اللہ کے بارے میں کئی طرح کی آراء ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں, داری ہیں, وہ کہتے ہیں رب نہیں ہے. ڈارون کا نظریہ ارتقائی نظریہ ہے کہ انسان آٹومیٹکلی پیدا ہوا, آگے بڑھتا گیا, ارتقا ہوتا گیا, چینج آتی گئی, اور یہ کائنات یوں ایک دھماکے کے ساتھ بنی اور ہو گئی. ایک یہ نظریہ رب نہیں ہے, اور ایک یہ نظریہ کہ رب ہے لیکن رب ہونے کے بعد کوئی بولا دو ہیں, کوئی بولا تین ہیں, اور کسی نے بولا 360 ہیں, اور کسی نے کہا یہ ملینوں سے بھی زیادہ, 33 کروڑ سے بھی زیادہ الہ بنا لیے. قرآن مجید نے کیا مسئلہ بیان کیا؟ قرآن نے کہا انکار نہیں اقرار ہے, اقرار ہے, لیکن نہ دو ہیں نہ تین ہیں نہ 360 ہیں نہ 33 کروڑ ہیں, بلکہ کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. حضرات ان سارے مسائل کو جو توحید کے عقیدے میں پائے جاتے ہیں آپ ان کو لا کر کے رکھ لیں, اور اس کے بعد کل ہو اللہ کے میرٹ کو چیک کر لیں, کعبہ کے رب کی قسم اس کے وہ پاؤں ہیں جو آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے. ڈارون کا نظریہ آیا پاؤں نہ جما سکا, نظریہ ارتقاء آیا پاؤں نہ جما سکا, دہریت آئی پاؤں نہ جما سکی, تین والا سوچ آئی تسلیس کی پاؤں نہ جما سکی, حضرات دو والا نظریہ یزدان اور ارمن کا آیا لیکن اپنے قدم نہ جما سکا, لیکن کل ہو اللہ احد 14 صدیاں نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم علیہ السلام تک، اور خاتم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ عقیدہ قائم بھی ہے، دائم بھی ہے، قوی بھی ہے، مضبوط بھی ہے، مدلل بھی ہے، مبرہن بھی ہے، اور سلطان سے ہے، یقین ایمان اور اتقان سے ہے، اور انشاءاللہ اس کے قدم ڈولنے والے نہیں ہیں تو کامل ترین حضرت. اسی کے ساتھ جو ہے یہ کامل ہی نہیں بلکہ ابدی بھی ہے. اللہ کی کتاب کا ایک معجزہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب ابدی نہیں ہے. آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو گئی، یہ مٹ گئی، یہ مل نہیں رہی، یہ مارکیٹ میں شائع نہیں ہو رہی. آپ لینے جاتے ہیں جناب نسخہ نہیں مل رہا ہے، فلاں جو ہے بائبل کا نسخہ نہیں مل رہا ہے جی، تورات کا جی نہیں مل رہا، انجیل کا نہیں مل رہا، فلاں جو ایڈیشن تھا وہ نہیں مل رہا، فلاں بک نہیں مل رہی ہے، وہ مفقود ہو گئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات اس کے ابدی ہونے کی دلیل بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے جب سے لوح محفوظ بنائی اور اس میں اس کو رکھا تب سے لے کر کے یہ تب تلک ہے جب تلک اللہ رب العزت ہے اور ان کی منشا ہے، اور یہ کسی دور میں ختم ہونے والی نہیں. سابقہ کتب محدود زمانے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، اور جب دور ختم ہوتا کتاب ختم ہو جاتی، علاقہ ختم ہو جاتا کتاب رک جاتی، لیکن یہ اللہ کی کتاب ابدیت بھی ہے، دائمیت بھی ہے. جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہیں وہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ اللہ کی کتاب وہاں ذکر بن کے کھڑی ہے. اور دنیا کے ہر معاشرے کے اندر، بھائیو دنیا حیران نہیں ہوتی ہوگی کہ ایک شخص انگلش کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں جانتا، یہ کتاب وہاں بھی سٹینڈ لے کے کھڑی ہے. ایک شخص جرمن کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یہ بک وہاں بھی کھڑی ہے. ایک شخص پشتو کے علاوہ کسی زبان کو نہیں جانتا، یہ اس کے اپنے علاقے کے اندر بھی موجود ہے. ایک شخص نے پنجابی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں پڑھا ہے، اس کو پنجابی کے اندر بھی رہنمائی مل رہی ہے. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی بر اعظم ایسا نہیں. حضرات دنیا کا سب سے پہلا جزیرہ جسے آج تک دنیا دیکھ سکی، فیجی کے جزیرے کے مسلمان اسٹوڈینٹس، اللہ اکبر، جب ان کو دیکھا اور ان کے قرآن مجید کو سنا، ان کے لب و لہجے کو پڑھا اور ان کے علم اور نالج کو دیکھا، اور اسی طرح یورپ کے بالکل آخری کناروں کے اسٹوڈینٹس کو جب ملے اور دیکھا تو عقل دنگ رہ گئی، اور واقعی ماننا پڑا کہ اللہ کی کتاب نے دنیا کو عاجز کر دیا ہے ابدیت کے اندر، کاملیت اور اکملیت کے اندر، اور اپنی وسعت کے اندر، آفاقیت کے اندر، اور انٹرنیشنل ہونے کی حیثیت سے. دنیا کے اندر تنگی آئی یا آسانی آئی، اس کتاب کو نہ کوئی مٹا سکا نہ کوئی ہٹا سکا. روس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ہمارے ساتھ روسی ریاستوں کے طلبہ تھے، ان کو جب ملے پوچھا بھی آپ کے ہاں تشدد ظلم، کہا کہ سزا یہ تھی کہ اگر کسی گھر سے قرآن مجید کا ورق مل جائے تو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا تھا. لیکن ہم نے پھر اس کو یاد کیسے کیا؟ اساتذہ نے گھوڑوں کے استبل لے لیے، گھوڑوں کی خدمت کرنا لے لی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی گھاس لا رہا ہے، کوئی چارہ لا رہا ہے، کوئی ان کو کھرکنا کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے کوئی دانہ دے رہا ہے، کوئی چنے دے رہا ہے. ہم نے اس طریقے سے تہخانوں میں گھوڑوں کو پالا، اور اساتذہ نے زمین کو بلیک بورڈ بنایا، انگلیوں کا چاک بنایا، زمین کے اوپر ہمیں حرف لکھ کے دیتے اور ہمیں یاد کرواتے. دروازے پہ دور دور جو ہے ہمارے بچے کھڑے ہوتے، وہ بظاہر جو ہیں گھوڑوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت جاسوسی کر رہے ہوتے کہ کہیں حکومت کا کوئی مشنری کا کوئی آدمی، کوئی فرد، کوئی جاسوس تو نہیں آ رہا، اطلاع تو نہیں ہو جائے. اگر کوئی آ جاتا تو فوراً اس کو مٹا کے اوپر گھاس رکھ دی جاتی. اس طریقے سے اللہ گواہ ہے کہ اس طالب علم کو بھی میں نے دیکھا کہ جس نے روس کی ان سختیوں میں اور ان سزاؤں میں اور اتنی پابندیوں کے باوجود، ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے باوجود بھی قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا ہوا تھا. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، اس نے قائم رہنا ہے. اس کو کوئی مٹا کر کے دیکھے، دبا کر کے دیکھے، چینج کر کے، میں تو کہتا ہوں انا لہو لحافظون کے اندر انشاءاللہ بات آئے گی، شاید رہ جائے، میں یہیں ذکر کر دوں، پوری دنیا نے مل کر کے قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کی، 10 پارے کم کر دیے، اور نیٹ گھر گھر کے اندر جال بچھا ہوا، اس کے تار بچھے ہوئے، ایک ایک ملک کے ایک ایک علاقے میں پہنچی ہوئی. لیکن کیا اس طرح 10 پارے کر کے قرآن مجید کی حفاظت کا جو کہہ دیں گے کہ ہم نے اس کو بدل دیا؟ میرے بھائیو دنیا جانتی نہیں ہے، تمہاری نیٹ اتنی کام نہیں کرتی. اللہ کا شکر ہے جتنا ہمارا صرف مسلمانوں کے بچوں کا نیٹ بچھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں جال بچھا ہوا ہے عالم کفر کے سینے کے اندر، ان کے دلوں کے اندر اور کلیجوں کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی، شمال مشرق جنوب ہر اعتبار سے، جہاں مرضی دیکھ لے، جہاں انسان آباد ہے وہاں ایسے بچوں کا نیٹ ضرور ہے کہ جن کے سینوں میں قرآن 30 پاروں کے ساتھ محفوظ ہے. اسے کون نکالے گا؟ نیٹ کے اندر تو وائرس آیا گیا، ادھر سے آیا تو وہ گیا، یہاں سے ہوا جی ہیک ہو گیا، ادھر سے آئی جی یہ کرش ہو گیا، یہ فائل جی کرپٹ ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر ایک کہیں کرپٹ ہونے بھی لگے تو پیچھے سے سامنے بول دیتا ہے کہ نہیں یہاں سے کرپشن ہو رہی ہے، اس کو صحیح کر لو. فوراً وائرس نکل جاتا ہے. اللہ کی کتاب اور اس کے بارے میں یہ اعتراض کے رب کا کلام نہیں ہے. کوئی آئے تو صحیح, میدان سجائے تو صحیح. حضرات عالمگیریت کے اعتبار سے بھی معجزہ میں ذکر کر چکا, اور اس کے بعد کتاب اللہ کی الاسٹکی دیکھیں, کتاب اللہ کی الاسٹکی اور اس کی وسعتوں کو دیکھیں. میں حیران ہوتا ہوں, دنیا کی کوئی کتاب ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو ہر ماحول ہر معاشرے میں, ماحول ایک جیسا نہیں رہتا, معاشرے ایک جیسے نہیں رہتے, اور دنیا کے سارے معاشرے ایک جیسے نہیں ہیں. کہیں پہ کوئی ہے, کہیں سخت گیر ہیں, کہیں نرم گیر ہیں, کہیں پر ڈپلومیٹک ذہن رکھتے ہیں, کوئی معتدل مزاج ہوتے ہیں, کوئی نیوٹرلزم کے جو ہیں حامی ہوتے ہیں, اور کوئی بڑے متشدد ہوتے ہیں. کہیں پر اسلام ہے, کہیں پر کفر ہے, کہیں پہ دشمنی ہے, کہیں پہ ظلم اور عناد ہے, کہیں پر زنا ہے, کہیں پہ چوری ہے, کہیں ڈاکے ہیں. ہر طرح کا جو ہے معاشرہ اس کائنات میں موجود ہے, لیکن ہر طرح کے انسانوں کے لیے, ہر طرح کے حالات میں, ہر طرح کے واقعات میں, دنیا کے ہر طرح کے مسائل اور پرابلمز کو, ہر طرح کے حوادث اور نوازل کو, اور اسی طرح کتاب اللہ کو دیکھیں, ان کا نہ صرف احاطہ کرتی ہے بلکہ قدم قدم پر صرف رہنمائی نہیں بلکہ مکمل رہنمائی دیتی ہے. دنیا کا کوئی ایسا زخم نہیں جس کا مرہم اللہ کی کتاب کے اندر کافی اور شافی نہ ہو اور اس کا علاج موجود نہ ہو. اسی طرح آپ اس کے الفاظ کو دیکھیں, ان کے انداز کتابت کو دیکھیں, اور رسم مصحف کو دیکھیں, اور اس کی الاسٹکی کو دیکھیں. حضرات اگر یہاں بورڈ ہوتا تو میں بات سمجھا دیتا. آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہو, یہ لفظ کتاب جو ہے الکتاب, اس کو دیکھیں تو یہ کاف اور اس کے ساتھ تے اور بے اکٹھی لکھی ہوئی ہے, کاف تا اور با. آپ اسے کاتابہ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اسی لفظ کو کوتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اسی کو زبر و زیروں کی تبدیلی سے کتبن بھی پڑھ سکتے ہیں, اور کاف کے نیچے زیر دے کے تا پہ کھڑی زبر دے کے آپ اسے کتابن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیے اس کو لکھنے کے اندر بھی, آج دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ ایک لفظ کے اندر اس کی ساری قراتیں پڑھی جا سکیں, اور ایک لفظ کے اندر اس کے سارے لب و لہجے پڑھے جا سکیں, اور اس کے اصل مصدر کو جانا جا سکے. یہ اللہ کی کتاب کو اللہ نے اعجاز اور معجزہ دیا ہے کہ اس کے آپ کو دیکھیں, ذالکہ کے اندر آپ کو الف لکھا ہوا نہیں ملے گا, اس پہ کھڑی زبر ملے گی. یہ کیا ہے؟ یہ میری اللہ کی کتاب کا معجزہ ہے جو اس میدان کے اندر کوئی دنیا کی دوسری کتاب مقابلہ نہیں کر سکی. حضرات اسی طرح اللہ کی کتاب کا معجزہ اور من جانب اللہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل کہ یہ مکمل نظام حیات ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو پہلے دن سے لے کے آج تک زندہ بھی ہے, جاوید بھی ہے. یہ کتاب زندگی جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں, اس کتاب زندگی کے تمام شعبوں, تمام امور, تمام معاملات, حوادث, نوازل, اور ان کی مکمل رہنمائی دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اگر ایک شخص اپنی زندگی کے کسی دکھ کا علاج کرنا چاہے اور وہ کسی سکھ کے اوپر خوشی منانا چاہے, اللہ کی کتاب اس کو جو میتھڈ دے گی سب سے مضبوط ترین ہوگا. بھائیو غمی کا دیکھ لیں, تھوڑا سا خوشی کا دیکھ لیں, چلے اس کو چھوڑے دوستی کو دیکھ لیں. ہم دوستیاں لگاتے ہیں, اتنا دل دیتے ہیں, اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ سارے کا سارا غرق, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بحر محبت کے اندر ڈوب جاتے ہیں. بعد میں احساس ہوتا ہے کہ دریائے محبت کے تو کنارے نہیں ہوتے, مجھ کو ساحل نہیں ملا, میں بیچ میں ڈوب گیا تھا, مجھے غوطے آئے, میرا یہ حال ہو گیا. نہیں, شریعت کیا کہتی؟ اللہ اکبر, صاحب کتاب نے اور اللہ کی کتاب نے اعتدال پسندی, اعتدال پسندی, اور حق کے معاملے میں, بر کے معاملے میں تعاون, گناہوں کے معاملے میں عدم تعاون, یہ پیار محبت دوستی کا اصول بنا دیا. کائنات کے امام نے کہہ دیا, احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیظک یوما ما. کسی کو دل دینا ہے تو اتنا نہ دے کہ وہ کچا چبا جائے. ہم نے دل دیا تھا دلدار سمجھ کر, وہ کھا گیا اس کو اچار سمجھ کر, اتنا ٹیسٹی نہ بن. ہاں ہاں, احبب حبیبک حونا ما, اعتدال لا, ذرا ٹھہر کر کے, سنبھل کر کے, دھیرے دھیرے چل, آہستگی سے, اور ایک اعتدال کے اندر رہے گا, ممکن ہے کہ ایک دن یہی تیرا مخالف بن جائے اور تو اس کو اپنا دل بھی دے بیٹھے, سارے راز بھی دے بیٹھے, اور پھر جب وہ تیرا دشمن بنے تو پھر ایک ایک جگہ سے تجھ کو جا کر کے لے, اور پھر تو دکھ کر روئے. نہیں, پہلے سے حوصلے میں رکھ. اور اسی طرح شریعت کہتی ہے, وَأَبْغِضْ بَغِيظَكَ حَوْنَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَ مَا. آج جس چہرے کو تو مار رہا ہے اور اس کے اوپر تھوک رہا ہے اور طلاق دیتے ہوئے گھر سے نکالتے ہوئے اس کے اوپر تو 10 لمبی لسٹ جو ہے وہ حرفوں کی اور گالیوں کی بنا کے لکھ رہا ہے, ٹھہر, سنبھل جا. یہ لفظ لکھنے سے پہلے, بول بولنے سے پہلے, منہ پہ تھوکنے سے پہلے, مارنے سے پہلے, عسى ان یکون حبیبک یوما ما, کہ کہیں دوبارہ تجھے اس تھوک کو چاٹنا نہ پڑ جائے اور اس چہرے کو چومنا نہ پڑ جائے. اور آج جس سے اتنی تو نفرتیں بڑھا رہا ہے, کہیں اس کو گلے نہ لگانا پڑ جائے. تو حضرات اس کے ہر کام کے اندر قوام ہے, اکمم ہے، مضبوطی ہے۔ الفی کے جوڑے ہوئے جوڑ تو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کتاب اللہ کے جوڑے ہوئے جوڑ کبھی نہیں ٹوٹے۔ حضرات مواخات مدینہ کا واقعہ ذہن میں لے آئیے، اس نے جو بھی قدم اٹھایا مضبوط اٹھایا۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کتاب اللہ کا معجزہ، اگر یہ رب کی کتاب نہیں ہے، رب کی وحی نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، ہم دنیا سے پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ لوگوں اتنا تو بتا دیجئے کہ یہ ماضی اور مستقبل کی پرفیکٹ خبریں کیسے دیتی ہے؟ ماضی کے اندر ایک شخص تھا ہی نہیں، یہ کتاب نہیں تھی، گھڑی ہوئی ہے، من گھڑتے آدمی نے بنائی ہے۔ وہ آدمی آدم علیہ السلام کو ملا نہیں، فرشتوں کو ملا نہیں، اس نے دیکھا نہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے کو پایا نہیں، اس نے یوسف و یونس علیہ السلام کو نہیں دیکھا، یحییٰ و زکریہ علیہ السلام کو اس نے نہیں دیکھا، انبیاء کرام ان کی جو ہے سیرتوں کو پڑھ کر کے نہیں دیکھا، اور اسی طرح وہ فرعون کے بارے میں، حامان نمرود اور اللہ کی دشمن قوموں کے بارے میں، آج سمود کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ وہ جو خبریں دے رہا ہے، جو ہسٹری بولتی ہے، من وان سیم کا سیم وہی ہے، آج کے کھنڈرات وہی بولتے ہیں جو اللہ کی کتاب کہتی ہے۔ اور ایک شخص جو کبھی زندگی میں سمندر کے اندر جا کے نہیں دیکھا، بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر میں سفر نہیں کیا، ایک شخص نے سمندر کے اندر سفر نہیں کیا، سمندر کے اندر جا کر کے اس کے علوم کو نہیں دیکھا، اس کے پاس کوئی آبدوز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی بیڑا نہیں ہے، وہ اس کے اندر کبھی اس نے غوطہ نہیں لگایا ہے، اس کو تیراکی نہیں آتی ہے، وہ شخص اگر سمندر کی خبریں دے اور اس کے علوم اور بحر و بر کے اندر کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان کو بیان کرے، تو پھر بھی کوئی کہے گا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ یقیناً آسمان سے کوئی بتا رہا ہے جو ان کا مالک ہے۔ تو ماضی کی اور مستقبل کی پرفیکٹ خبریں، ایک شخص جو امی بھی ہے، ان پڑھ ہے، کسی دن وہ جو ہے وہ مدرسے جا کر کے اس نے دیکھا نہیں ہے، اور کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں گیا، ادارے میں نہیں گیا، وہ ریڈیو بھی نہیں، ٹی وی بھی نہیں، کیبل بھی نہیں، نیٹ بھی نہیں، اور آئی ٹی کا دور بھی نہیں، پھر آنن فانن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ماضی کے واقعات کا چشم دید گواہ بھی بن جاتا ہے، اور اسی طرح جو بتا رہا ہے وہ 100% جو ہے پرفیکٹ نکلتے ہیں اور بیان درست ہوتا ہے، جیسے اہل علم نے اور اہل تاریخ نے بیان کیا ہے۔ اور اگر وہ مستقبل کے واقعات بیان کرتا ہے تو جو کہہ جاتا ہے وہ وہی ہو جاتا ہے۔ محبوب نے جو جو پیشین گوئیاں کی اور اللہ کی کتاب نے جو جو کچھ بولا، آج تلک جتنے واقعات ہوئے دنیا آزما چکی۔ اللہ اکبر، حضرات میں نے اپنی ناکوں سے ایک چیز ہم نے بھی دیکھی، بے شمار چیزیں ہیں لیکن ایک ہم نے بھی دیکھی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صاحب قرآن نے کہا تھا، قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محبوب نے دیا کہا، کہا ایک آگ نکلے گی، ایک آگ نکلے گی اور ارض حجاز سے نکلے گی، اور اس آگ کی روشنی سے جو ہے بسرا کے چرواہے جو ہیں وہاں، ان کے اونٹ جو ہیں، ان کی گردنیں اور سر روشن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، 654 ہجری کے اندر یہ آگ ارض حجاز سے مدینے کے قریب سے نکلی اور اس کی ساری وادیوں کے اندر پھیل گئی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں سے وہ آگ نکلنے ہی نہیں تھی، شکل میں برقان کی شکل میں، اور وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ نے عملاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی خبریں، قرآن اور صاحب قرآن کی پرفیکٹ خبریں اور پیشین گوئیوں کو دیکھنا ہو، تو جب آپ حج اور عمرے پر جائیں تو مدینے کے اندر کسی سے کہیں بھی مجھے برقان دیکھنی ہے، یہ طریق الحجرہ کے اوپر قبا سے جو ہے کچھ 3 کلومیٹر آگے کی طرف، عموماً حجاج کو ادھر لے کے نہیں جایا جاتا۔ حضرات علی حاضر قیاس کتنی خبریں تھیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور وسط ثابت ہو رہی ہیں۔ خیر، اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب نے جو حقائق بیان کیے، حضرات آج میں 5-10 منٹ شاید اضافی لوں، میں آج اس موضوع کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن اترا، دنیا کہتی ہے کہ نہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب نہیں تو پھر یہ اس آیت کا تو مقابلہ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ اوپر دیکھو 7 آسمان بنے ہوئے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں دیکھیں گے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وهو عسیر، بندے نظر دوڑا دیکھ، بار بار دوڑا دیکھ، تیری نظر جو ہے تھک کر کے آ جائے گی، لیکن اللہ کی اس بناوٹ کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ بھائیو، ایک 5 مرلے کی چھت انجینئر بناتا ہے، نقشہ دیتے ہیں اس کے بعد بناتا ہے، پھر ہم جگہ جگہ انگلی رکھتے ہیں، جی یہاں سے جو پلستر برابر نہیں، یہاں سے اپ ڈاؤن ہے، یہاں یہ کمی ہے، یہاں یہ نقطہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کا توڑ کوئی مائی کا لال آج تک کر سکا کہ وہ کہے کہ ہاں جی آسمان اس جگہ سے ٹیڑھا ہے، یہاں یہ نہیں ہے، اس جگہ پلر ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے نہیں ہے، یہ کیوں بنا ہوا ہے، یہاں کوئی نقص ہے، یہاں گھٹن ہے، یہاں جو ہے یہ مسئلہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، اسی طرح قرآن مجید کی حسن بیان اور اس کے الفاظ اور تراکیب کے اوپر بھی کوئی انگلی اٹھا کر کے دیکھے، یہ تو قرآن ہے حضرات۔ قرآن، صاحب قرآن نے چالیس سال اپنی زندگی کے ایک ایک دن آیت اور نشانی بنا کر کے مکے والوں کے سامنے رکھ دی اور کہا قد لبثت فیکم عمرا فکیف جربتمونی، میری چالیس سالہ زندگی کے ایک ایک دن کے ایک گھنٹے کے ایک جو ہے منٹ سیکنڈ کے اوپر کہیں ایک جگہ تو انگلی رکھ کے دیکھو کہ یہاں نقش ہے؟ نہیں، جواب آیا تھا واللہ ما جربنا کا الا صادقا وامینا. جب صاحب قرآن کی حالت یہ ہے تو جس قرآن کا جو اس قرآن اس کا خلق ہے اس کے اندر بھلا کمی اور کوتاہی کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی انگلی رکھ کر کے تو دیکھے. حضرات، اسی طرح ہم نے سائنسی حوالے سے بھی بات کی. آج دنیا بڑی مرعوب ہے اور نام لے لے کے کہتی ہے جناب سائنس ترقی کر گئی. آپ قرآن مجید کو لے کر کے بیٹھے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان کے اندر اس کو تبدیل کر دینا اتنا آسان نہیں. یا تو دنیا آئے سائنس اور قرآن ایک مستقل اس پہ تصانیف موجود ہیں اور قرآن مجید کے جو سائنسی حقائق ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. میں ایک مثال دے کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی مائی کا لال اٹھ کر کے اس کا رد تو پیش کرے. اللہ کی کتاب نے 14 صدیوں پہلے ایک ان پڑھ امی نبی کے اوپر جو ٹیکنالوجی اتاری تھی اس سے بڑھ کے 14 صدیوں کے بعد بھی بے شک دنیا جو مریخ پہ پہنچ چکی، چاند پہ جو ہے جانے کے دعوے کر چکے اور انہوں نے ستاروں پر کمندے ڈال لیں اور آسمان پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، خلائی فضائی شٹل اتارے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے انہوں نے نام پیدا کیے ہوئے ہیں. حضرات جو مرضی بنا لیا، ہم اس سے اعتراض نہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ نے جو ٹیکنالوجی 1400 سال پہلے دی اس سے بڑھ کے کیا کیا؟ اللہ نے پرندوں کو ٹیکنالوجی دی کہ آپ کسی جسم کو، ہیوی ویٹ کو آپ زمین سے اٹھا کے اوپر لے جا سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں. انسان نے وہ ٹیکنالوجی لی، انسان کو اڑایا، جہاز بنایا اور اس میں اڑ گیا. اللہ اکبر، اللہ نے پرندے کے اندر ٹیکنالوجی رکھی کہ وہ ایک جگہ رک کر کے اپنے آپ کو بیلنس کر سکتا ہے، رک سکتا ہے. اور چھکرے کو ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ چلتے چلتے آتا ہے، رکتا ہے، اپنے جانور کو تاکتا ہے، تاکنے کے بعد گھات لگا کے اس کو پکڑ کے لے آتا ہے. حضرات، انسان نے بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا. افغانستان کے اندر جو بمبار طیارے استعمال ہوئے ان کے ذریعے ایک جگہ پہ رک کے نشانے کو دیکھ کے تاک لگائی جاتی اور بمباری کر دی جاتی. انسان نے کہا ہم بڑی ترقی کر گئے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ابھی دیر لگے گی. اسی طرح اللہ نے پرندے کے اندر ٹیکنالوجی رکھی کہ وہ ہوا میں چلتے چلتے پرواز کرتے کرتے کلابازی لے جاتا ہے. انسان نے بھی فلائٹوں کے اندر، طیاروں کے اندر کلابازی کی جو ہے ٹیکنالوجی دے دی. میرے رب نے کسی بھی پرندے کے اندر، اللہ کی کتاب نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے، اللہ رب العزت کی یہ چلتی پھرتی آیات نے کسی بھی اندر بیک گیئر نہیں رکھا ہے کہ پرندہ چلتے چلتے یوں جا رہا ہو اور آج تک تارک آباد میں کسی کی آنکھ نہیں دیکھا ہو کہ وہ پرندہ پیچھے کو پھر چلنا شروع ہو گیا. اللہ نے بیک گیئر نہیں رکھا ہے. کسی بھی طیارے اور فلائٹ کے اندر ٹیکنالوجی پورے عروج پہ اور سائنس جو اپنی ترقیوں کے باوجود بیک گیئر نہیں رکھ سکے. حضرات، اگر میں غلطی پہ ہوں تو میری اصلاح کی جائے. آج چلیں لاہور ایئرپورٹ دیکھیں، کراچی ایئرپورٹ دیکھیں، سیالکوٹ چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، طیارے آئیں گے، رن وے پہ دوڑیں گے، لینڈ کریں گے، گھوم کر کے جب لگیں گے سواریاں اتریں گی، دوبارہ جو ہے ان کو بٹھایا جائے گا واپس چڑھنے کے لیے. یہ حضرت بڑے بھاری بھرکم کے ساتھ اڑ کے آئے تھے لیکن اب کھڑے ہیں کہ میں پیچھے نہیں جا سکتا. کوئی مشینیں لائی جائیں، کوئی چیزیں لائی جائیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچھو ٹھوئے اور لگا کر کے اس کے ساتھ اس کو بیک دھکیلا جاتا ہے اور اس کو رن وے کے اوپر چڑھا کے سیدھا کیا جاتا ہے، چل جا آپ تیری. حضرات، جو ٹیکنالوجی میرے رب نے نہیں رکھی ہے انسان اس سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے. اور پھر یہ چیزیں اللہ کی کتاب سے مل جائیں اس کے بعد بھی انسان کہے، میں بات کو ختم کر دوں. حضرات، آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی کتاب انسان کی گھڑی ہوئی، دنیا کی کوئی ایک کتاب ایسی لائی جائے کہ جس کے اندر ہر طرح کے علوم جو ہیں وہ موجود ہوں، پڑھے لکھے انسان کی، وہ سکالر ہو، وہ ریسرچ کرتا ہو، وہ محقق ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ لیکچرر ہو، وہ استاذ ہو، وہ بہت بڑا فقیہ اور محدث ہو، کہ جس نے کوئی ایسی بک لکھی ہو جس میں سارے علوم کا احاطہ جو اس کائنات میں موجود ہیں. حضرات، ہمارا ایمان ہے، ہمارا دعویٰ ہے، اللہ کی کتاب کے اندر دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو علم ہو اور رب کی کتاب میں اس کی بیس موجود نہ ہو. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ان پڑھ آدمی، ایک لا علم آدمی جس نے الف بے نہیں پڑھی، مدرسے میں جا کے نہیں دیکھا، اسکول جا کے نہیں دیکھا، دنیا میں کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی استاذ نہیں ہے، حضرات وہ اتنے علوم بتا جائے تو کیسے بتا جائے؟ اور ہر لفظ کا جو ہے زہری معنی اور اندر ان گنت لا تعداد علوم ہیں، معانی بھی ہیں، مفاہیم بھی ہیں، مطالب بھی ہیں، اسرار بھی چھپے ہوئے، حکمتیں بھی ہیں، پوشیدہ بھی ہیں. حضرات، ہم سائنسی علوم کو دیکھ لیں تو اللہ کی کتاب میں موجود، اس کے طبیاتی علوم کو دیکھیں تو موجود، معاشرتی علوم کو دیکھنا چاہے تو وہ اس میں ملے، اگر کوئی معاشی علم پڑھنا چاہے تو اللہ کی کتاب میں ملے، کیمیائی علوم کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے اندر ملے، حضرات حیاتیاتی علم لینا چاہے تو وہ بھی موجود، نامیاتی علوم کی فہرست دیکھنا چاہے تو وہ اللہ کی کتاب میں، نفسیاتی اور سائیکی علوم دیکھے تو وہ بھی اس میں موجود، علم الاسفار کے سفر کیسے کرتے ہیں، کن کن علاقوں میں کیا کیا طریقہ کار ہے وہ موجود، حضرات علم الابحار سمندروں کے علوم موجود، علم الہوا موجود، علم الفضا موجود، علم الماء بھی موجود، علم النجوم اور علم الغیوم بادلوں کے علوم موجود، علم الحی والقیوم موجود، حضرات علم فلکیات موجود، علم جبلیات موجود، کامرس کے علم موجود، ٹیکنالوجی بھی ہے، میڈیا بھی ہے، علم الہندسہ بھی ہے، علم التر بھی ہے، علم الجر بھی ہے، علم معانی بھی ہے، علم بدی بھی ہے، علم فصاحت بھی ہے، علم بلاغت بھی ہے، حضرات علم مناظرہ بھی ہے، علم مناقشہ بھی ہے، علم المواسم دنیا کے موسموں کا تذکرہ، علم تاریخ اور ہسٹری بھی ہے، حضرات علم جو ہے جدال بھی ہے، نقاش بھی ہے، علم الحروب جنگو کے علم بھی ہے، علم جو ہے نفس بھی ہے، علم طب بھی ہے، علم الآداب بھی ہے، علم السماوات والارض بھی ہے، علم الابدان علم الحیوان بھی ہے، آپ کو اللہ کی کتاب میں فتوح البلدان کا علم ملے گا، علم سلطے کا علم ملے گا، جغرافیے کا علم ملے گا، سوشل ویلفیئر کو ڈھونڈنا چاہے تو اس کا علم ملے گا، علم الدفاع المدنی ملے گا، حضرات اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیاست کے علوم اس کے اندر، قوانین اس کے اندر، دستور کے علوم اس کے اندر، جاسوسی کا علم اس کے اندر، احوال الملک والملوک اس کے اندر، جن انسان اور حیوانوں کے علم اس کے اندر، طیور اور وحوش کا علم اس کے اندر، حضرات حقول کا علم، سیکشیالوجی اس کے اندر، سوشیالوجی اس کے اندر، ایڈیالوجی دیکھے تو اس کے اندر، حضرات بیالوجی دیکھے تو اس کے اندر، فارماکالوجی ریڈیالوجی، دنیا کا کوئی فن لے کر کے آگے جس کے ساتھ جی لگتا ہو اور وہ میری رب کی کتاب میں نہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ میری اور آپ کی سطح سرسری ہو گئی اور ہم نے اس کو دیے کو بجھا دیا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، کون سے چراغ کے جن کو ہم نے حقیر سمجھ کے بجھایا ہوا ہے، آئیں اپنی زندگی کے، اپنے علم کے، اپنے دین کے، اپنے نور کے، یقین ایمان اتقان اور اسلام کے چراغوں کو پھر سے روشن کریں، اللہ کی کتاب کی آیات کے ساتھ اس سے تعلق جوڑیں، اور آج صرف حفظ کر لینا کافی نہیں بلکہ ان تمام شکوک اور شبہات کے لیے اپنی نئی پود، نئی جنریشن اور بچوں کو تیار کرنا بھی ضروری ہے، کہ جس کو میڈیا جو ہے یہ نام لے کر کے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، اس کے اندر یہ کمی، اس کے اندر یہ نقص، یہ آیت ایسے ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے، حضرات کوئی کسی قسم کا شبہ ہو، کوئی ذہن میں خیال اور تصور ہو، کوئی شبہات کی کوئی دلیل کوئی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہو اور وہ خلش لگی ہوئی ہو، تو ذہن میں خلش نہیں رکھیے گا، پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس کا حل ملے گا، کتاب اللہ اپنے دامن کے اندر بہت وسعت رکھتی ہے، اور بھی ابھی بہت کچھ ہے لیکن میری ہمت جواب دے گی، میں اسی پہ بس کرتا ہوں، وما توفیق الا باللہ۔ حضرات گرامی، اتنا کچھ بیان کر دینا، جان لینا، علم میں آ جانا اور پھر بھی انسان کا اللہ کی کتاب سے تعلق نہ رہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر یہ کتاب واقعتاً برحق ہے اور اتنی معجزے والی ہے کہ ساری دنیا بے بس، لاچار، مجبور، بے کس، عاجز ہو کر کے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کھڑی ہے، تو پھر بھائیو آپ کے پاس اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت ہو، اتنا بڑا علم اور اتنا بڑا نالج ہو اور اتنی بڑی حقیقت ہو، آسمان ہو اور وحی ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب ہو، صاحب قرآن کی سیرت ہو اور خود قرآن مجید ہو، اور پھر ہماری اس سے دوری اور غفلت ہو، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم بیٹھ کے اپنے رب سے وعدہ بھی کریں، پکا ارادہ بھی کریں اور ٹھوس اور مضبوط نیت کے ساتھ بڑھیں۔ اللہ کی کتاب اگر گھر میں ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو ترجمے کے ساتھ اس کو خریدیں، اس کو دیکھیں اور اس کے سمندر کے اندر اتریں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ اس میں ڈوبنے والے نہیں، لیکن جب بھی کوئی غوطہ لگائیں گے کوئی موتی ملے گا، کوئی ہیرا ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کے دامن کے اندر ایک قیمتی سامان آئے گا جو دنیا کے اندر بھی آپ کی کامیابی اور آخرت میں بھی کامرانی کا سامان بنے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔